بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اتحاد مسلمین اور اسلامی بیداری، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، تہران میں بدھ کو صدر مملکت کے خطاب سے 25ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک عالمی ہفتہ وحدت کا اعلان فرمایا، اور مسلمانوں بالخصوص شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بات کرنے والوں کو دونوں فرقوں اور اسلام کا دشمن قرار دیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریروں اور اپنی تحریروں میں ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت پر تاکید فرمائی۔ مسلمین عالم کے درمیان اتحاد کی تقویت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے ہر سال 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا اہتمام کیا، اور بدھ کو تہران میں اس سلسلے کی 25ویں کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شروع سے ہی ہفتہ وحدت اور مسلمین کے اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اتحاد اسلامی واقعی امت اسلامیہ کی ضرورت ہے یا صرف ایک سلوگن ہے۔ اسلامی اسکالروں اور دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وحدت مسلمین ہر دور میں مسلمانوں کی ضرورت رہی ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ ڈال کے اپنا ہدف پورا کیا ہے، اور اس دور میں بھی استعماری طاقتیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ ڈال کے ہی اپنے اہداف کو حاصل کر رہی ہیں، اور استعماری طاقتوں کی سازشوں کو اگر ناکام بنانا ہے، مسلمانوں کو اگر اپنے ہدف کو حاصل کرنا ہے، تو انہیں اتحاد اور وحدت سے ہی کام لینا پڑے گا۔ چنانچہ اسلامی بیداری کی جو تحریک مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جاری ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی استعماری طاقتوں کی جانب سے اختلاف اور تفرقے کی ہی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان تحریکوں کے تعلق سے استعماری طاقتوں نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ جن ملکوں میں وہ ان تحریکوں کو اغوا کرنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر ان تحریکوں کو اس کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اغوا کیا جا سکتا ہے، وہاں انہوں نے کچھ اور موقف اختیار کیا۔ اور جن ملکوں میں انہوں نے دیکھا کہ ان ملکوں کی تحریکوں کو وہ اغوا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں ان کا موقف مختلف رہا ہے۔ وہاں انہوں نے فرقہ وارانہ اختلافات کو، ان تحریکوں کو شیعہ اور سنی اختلاف کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں۔ زیدی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، اتحاد مسلمین واقعی ایک ضرورت ہے یا صرف ایک سلوگن ہے؟
اتحاد مسلمین ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، اور اس کے اتحاد کے نہ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ استعمار نے، عالمی سامراج نے اٹھایا. اور جو ابتدائیہ میں آپ نے پوری گفتگو کی، میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. یہ تاریخ میں بھی اگر ہم جا کر دیکھیں تو جب بھی مسلمان اکٹھے ہوئے وہ ایک طاقت بن کر ابھرے، اور طاقت بن کر ابھرے ان طاقتوں کے خلاف جو کہ اسلام کے انسانی پیغام کو ختم کرنا چاہتی تھیں. اس لیے کہ انسانی پیغام اسلام کے حوالے سے، اس انسان کی سربلندی کے لیے جو پیغام ہے، اس میں انسان کے معاشی سیاسی حقوق ہر آدمی کو ملتے ہیں، اور اس میں تقسیم رزق ہر طبقے معاشرے کو پہنچتا ہے، اور ایک مساوات جو کہ صرف مسجد میں نہیں بلکہ دسترخوان پر بھی قائم ہوتی ہے. یہ پیغام، یہ انقلابی پیغام اسلام کا رہا ہے، جس سے وہ استحصالی طبقات جو پھر عالمی سامراج کی شکل اختیار کر گئے وہ ہمیشہ اس پیغام سے خوف زدہ رہے. اور تاریخ میں اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ملوکیت جو قائم ہوئی وہ بھی اسی، اور اسلام میں ملوکیت کا آنا اور بادشاہتوں کا قائم ہونا وہ بھی انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرنا تھا، جہاں پر استحصالی طبقات اپنا مکمل کنٹرول رکھیں اور انسانوں کا، مسلمانوں کا استحصال کریں. چنانچہ جو مسلمانوں کی تقسیم ہے وہ ان طبقات کو، ان سامراجی حکمرانوں کو سوٹ کرتی ہے، اور ان کا جو اتحاد ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. چنانچہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ کبھی شیعہ، کبھی سنی، کبھی کچھ کبھی کچھ تقسیم کی شکل انسانوں میں پیدا کی جاتی رہی. اس سے آگے بھی لسانی معاملات پر، جغرافیائی معاملات پر، قومی حوالوں سے مسلمانوں میں تقسیم کی گئی، اور اس طرح سے جو حکمران طبقات تھے وہ اپنی حکمرانی کو قائم کیے رکھے. اگر آپ اور ابتدا میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار شیطان نے کیا، اور وہاں سے تقسیم کی ابتدا ہوئی. اور شیطان نے کہا کہ میرے لیے خدا ہی کافی ہے، مجھے پیغمبر یا پیغمبر کا پیغام نہیں چاہیے. آج کے تناظر میں اگر یہ سب اس وقت کا معاملہ، آج تک ایک شیطانی عمل چلتا رہا، اور مسلمانوں میں انگریزوں نے یہ ایک فکر کا انسان پیدا کیا، ڈھونڈا، جس کا نام عبد الوہاب تھا. اس نے بھی یہی بات کی کہ ہمارے لیے صرف خدا کافی ہے، نہ ہمیں کچھ اور چاہیے، صرف خدا اور اس کی کتاب، نہ رسول پاک کا ہمیں، نہ اہل بیت کا، نہ اصحابہ کرام جو رسول پاک کے ساتھ، ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ شیطانی عمل جو حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوا اس کو عبد الوہاب نے جاری رکھا، اور اس بنیاد پر شیعہ اور سنی تقسیم ہوئے اور مسلمانوں میں اتحاد پارا پارا ہوا. یہ سمجھنے کی بات ہے تمام شیعہ اور سنی حضرات کو کہ اس طرح کی تقسیم سے ان کی طاقت تقسیم ہوتی ہے، اور یہ جو تقسیم کے لیے ایک نئی فکر اسلام میں پیدا کی گئی تھی اس کو اپنا دشمن سمجھ کر، اس کو سمجھ دشمن سمجھ کر اس سے نبٹنے کی ضرورت ہے.
جی علی جعفر زیدی صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں بہت سے ادیان ہیں، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، اور یہودیت، اور بہت سے مذاہب ہیں، اور دیگر ادیان میں بھی فرقے پائے جاتے ہیں، مختلف مکاتب پائے جاتے ہیں، خود عیسائیت میں فرقے ہیں، ہندوازم میں خود ان میں بھی کئی فرقے ہیں، لیکن استعماری طاقتوں کا سارا زور مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے ہے. دوسرے مذاہب کی طرف وہ بہت کم یا تو توجہ نہیں دیتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی، یا یہ ہے کہ بہت کم ان کی توجہ ہے. مسلمانوں پر ساری توجہ ان کی کیوں ہے؟
اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک تو ایک لمبا عرصہ حکمرانی کی ہے، اور مسلمانوں کے پیغام جو ہے وہ عالمی سامراج کے لیے ایک خطرہ ہے. اور دوسرے مذاہب میں بھی اگر آپ دیکھیں، دوسرے ادیان میں، کہ تمام، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پیغام آئے ہیں، جتنے بھی دین اور مذاہب دنیا میں آئے ہیں، وہ انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ انسان کی بھلائی اور بہتری سے مراد ہے کچلے ہوئے مظلوم طبقات کی بہتری، اور وہ طبقات جو کچلے ہوئے مظلوم عوام کو ان کا شیئر نہیں دینا چاہتے، ان پر قابض رہنا چاہتے ہیں، وہ پھر تمام مذاہب جو ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ میں، انہوں نے انہی مذاہب میں تقسیم پیدا کی، اور جو پیغام تھا اصل مذہب کا، دین کا، وہ مسخ کیا گیا. آپ عیسائیت میں بھی دیکھیں، اس میں کئی مذاہب، کئی تقسیم ہو چکی ہیں، تمام، جیسے آپ نے فرمایا، تمام مذاہب میں تقسیم ہے، جبکہ ہر مذہب انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے آیا ہے. چنانچہ وہ طبقات جو انسان کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، مظلوم طبقات پر حکمرانی رکھنا چاہتے ہیں، وہ مذہب کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مسلمان، چونکہ ایک وقت تھا جب یہ کتابوں میں کہا جاتا تھا کہ مسلمان لڑتا بہت ہے، اور لڑتا بہت ہے سے مراد یہ ہے کہ استعماری طاقتوں کے خلاف سٹرگل کرتا ہے، اور اس سٹرگل، آج آپ دیکھیں اسرائیل کے اگینسٹ، اگر مسلمان سب متحد ہوں تو اسرائیل کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اسی طرح کشمیر کا مسئلہ، یا دن جتنے بھی مسائل ہیں مسلمان دنیا میں، وہ مسئلے مسائل ایک بہت بڑے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جن کو حل نہ کیا جا سکے. یہ ان مسائل پر مسلمانوں میں تفریق پیدا رکھ کر ہی جو استعمار ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور ماضی میں بھی اس نے اٹھایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ استعمار اسلام کا نام لیتا ہے. نیپولین نے بھی اسلام کا نام لیا تھا، ہٹلر نے بھی اسلام کا نام لیا تھا، اوباما بھی اسلام کا نام لیتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، شرم الشیخ میں اوباما نے جب تقریر کی، اور اس میں اس نے کہا محمد، تو اس نے کہا پیس بی اپون ہم، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک اچھا خیر خواہ امریکی صدر آ گیا ہے. لیکن چند دن بعد اس نے غزہ پر حملے کا اشارہ دے دیا، اور اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا. تو یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کا عمل بھی سامراج نے ہمیشہ جاری رکھا. اور مسلمان چونکہ بہت معصوم ہیں، تعلیم کم ہے، سامراج کے کتنے ہاتھ پیر ہیں، کس طرح وہ چھوٹی قوموں کو جگڑتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اپنی معصومیت میں وہ تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اتنا بڑا یہ پیغام دیا ہے، اور 12 سے 17 ربیع الاول سنی اور شیعہ اس پر ہی تقسیم ہوئے ہوئے تھے کہ حضرت رسول پاک 12 کو پیدا ہوئی ہے، 17 کو پیدا ہوئے. تو امام خمینی نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ آپ 12 سے 17 تک اس کو منائیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے. آپ 12 سے لے کے 17 تک منائیں، اور رسول پاک کی جو پیدائش ہے اس کو اپنے یہاں مسئلہ تفریق نہ بنائیں. چنانچہ امام خمینی کا جو ویژن تھا اور ان کا جو پیغام ہے، اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. ان کے اندر جرأت ہے، ان کی کتاب ایک ہے، مسلمانوں کی کا خدا ایک ہے، مسلمانوں کا رسول ایک ہے، تو یہ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر یہ مسلمان طاقت کیوں نہیں بنتے استعمار کے خلاف یا اپنے دشمنوں کے خلاف؟ اس لیے نہیں بنتے کہ ان میں تفریق کرنے والے عوامل پیدا کیے جاتے ہیں، جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں اور سیاسی اسلام پیدا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ زیدی صاحب۔ اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار یحییٰ بن زکریہ صاحب سے۔ یحییٰ بن زکریہ صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جناب، وحدت اسلامی اور اسلامی بیداری آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی علی جعفر زیدی صاحب سے جو لندن اسٹوڈیو میں ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ شیعہ سنی روایات میں اختلاف تھا۔ شیعوں کا کہنا یہ کہ 17 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اہل سنت 12، اس میں بھی اختلاف تھا اور اس مسئلے میں بھی اکثر دونوں میں تصادم بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو دنیا نے اختلاف کا ذریعہ بنا دیا تھا، اس کو اتحاد کا ذریعہ بنا دیا، اور آپ نے 12 سے 17 تک ہفتہ وحدت کا اعلان کیا۔ چنانچہ خود پاکستان میں، ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ 12 سے 17 تک میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے سیمینار اور مختلف تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ اس کا جو عینی مشاہدہ آپ نے پاکستان میں اس کا کیا کیا، اس کا کتنا فائدہ پہنچا ہے عوام کے درمیان اتحاد کے قیام میں؟
دیکھیے، یہ تو اپنی جگہ ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن اسی طرح یہ تاریخ بھی مسلمانوں ہی کی موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد بین المسلمین اور وحدت مسلمین کی تحریکیں بھی پورے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا سبب بنیادی طور پر امت واحدہ کے تصور کے کمزور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا، اور امت واحدہ کے تصور اس وجہ سے کمزور ہوا کہ اصلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک کے دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا آخری پیغام جو لے کر آئے تھے، اس کو مسلمانوں کی اکثریت نے بھلا دیا، اور مسلمانوں کے اندر کمزوری کا ایک سبب یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی حکومتوں پر ایسے لوگ قابض اور مسلط ہو گئے کہ جن کا اصل مقصود اسلامی حکومت کے قیام کے بجائے ملوکیت کا قیام تھا، اور یہ ملوکیت کے یہ اثرات ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کیا۔ بنیادی مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ مسلمان آپ کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، مولود کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، تو یہ بات خود ان کے درمیان میں بھی اختلاف رکھتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ تاریخیں موجود ہیں۔ اصل بات ماہ ربیع الاول کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ امام خمینی کی طرح جتنی بھی احیائی اسلامی تحریکیں ہیں وہ اختلافی موضوعات کے بجائے مشترک موضوعات پر کے اوپر کام کرتی ہیں، اور یہ بات ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب سے ایران کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے، امام خمینی کی صورت میں مسلمانوں کو ایک رہنمائی میسر آئی ہے، وہ قوتیں مضبوط اور مستحکم ہوئی ہیں کہ جو اختلاف کے مقابلے میں وحدت مسلمین کی علم بردار ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی سطح پر امام خمینی کا جو کردار ہے اس کے اثرات پوری مسلم دنیا کے اندر پڑے ہیں، اور آج پورے عالم اسلام کے اندر جو بیداری ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار امام خمینی کی اس جدوجہد کا ہے جو انہوں نے ایرانی انقلاب کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ جتنی بھی احیائی اسلامی تحریکیں اور مسلمانوں کے مجددین ہیں وہ وحدت مسلمین کی طرف، اور خاص طور پر مسلمانوں کے جو دو بڑے گروہ ہیں یعنی شیعہ اور سنی، ان کے درمیان اتفاق پیدا کرنے والے وہ تمام عوامل تلاش کرتے رہتے ہیں اور بالآخر یہ سفر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور میں اس بات کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر چونکہ اسلام اور استعمار, امریکی استعمار یا مغربی استعمار کی کشمکش شدید ہو گئی ہے اور تمام ممالک اس کے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد سے مسلم ممالک کے اندر اس بات کی کوششیں جاری ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کے بجائے اختلاف پیدا کیا جائے. خاص طور پر پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں, اس کے سلسلے میں جتنی خط و غارت کری ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں علماء اسلام شیعہ سنی اتفاق کی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں بیک وقت جاری ہیں اور خاص طور پر ماہ ربیع الاول کا مہینہ خود مسلمانوں کے درمیان اتفاق کا پیغام لے کر آتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. جناب یہ بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ شیعہ سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوششیں زیادہ نظر آتی ہیں. یہاں استعمار کا مفاد کیا ہے؟
جی جی, یہ تفرقہ تو پیدا کیا گیا جبکہ مسلمان اور ہندو مل کر اور وہاں کی تمام مذاہب اور سے متعلق عوام مل کر برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے, اور دنیا میں بالخصوص پہلی جنگ عظیم کے بعد اور اس سے پہلے 1857 میں جو وہاں پر جد و جہد آزادی ہوئی, اس کے بعد سے مسلسل انگریزوں کے خلاف جو جد و جہد تھی اس میں سب مذاہب اکٹھے تھے اور آزادی چاہتے تھے. چنانچہ انگریز کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پہلے وہ ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرے اور پھر مسلمانوں میں کئی فرقے اور گروہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں جو تفریق ہے اس کو ہوا دے. اس کے لیے اس نے جماعتیں بھی کریٹ کیں, اور ان جماعتوں نے جب کروشل ٹائم آیا انہوں نے فتوے بھی دیے. مثلا مجھے یاد ہے, کتابوں میں بھی موجود رہا, اب اگر حذف ہو گیا ہو تو نہیں معلوم, جماعت اسلامی نے جو کہ ایک سیاسی جماعت, کوئی اسلامی جماعت نہیں تھی اور نہ ہی ہے, یہ ایک مذہبی جماعت نہیں بلکہ سیاسی جماعت ہے, تو اس نے مودودی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ جو حکمران جو حاکم وقت ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا اسلام میں جائز نہیں. بعین ہی ان سے پہلے بھی کئی علماء دیوبند کی طرف سے بھی اور دوسرے فقہا کی طرف سے بھی اس طرح کے فتوے آتے رہے کہ حکمرانوں جو حاکم وقت ہے وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے, اس کے خلاف جد و جہد کرنا حرام ہے. چنانچہ اس طرح کے فتوے لینے کے لیے انگریز نے بے شمار مذہبی افراد اور فرقے پیدا بھی کرنے کی کوشش کی اور عالم بھی پیدا کرنے کی کوشش کی. اور بر صغیر سے جب انگریز گیا ہے, جس میں سب کے سب مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور سکھ شامل تھے, تو پھر وہاں یہ تقسیم مزید پیدا کر کے گیا. جماعتیں قائم اسی طرح سے رہیں, ان کی سپانسرشپ ہوتی رہی, اور برطانیہ کی جگہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جب سامراج کی شکل اختیار کی تو اس نے اس سلسلے کو جاری رکھا. سی آئی اے اپنا ایک رول پلے کرتا رہا. اگر آپ دیکھیں انڈونیشیا میں 30 لاکھ انسانوں کا قتل عام, مسلمانوں کا قتل عام ہوا, وہاں مسجومی پارٹی نے کیا, فار لینڈ امریکی سفیر تھا اس زمانے میں, اور چونکہ سوکارنو امریکی سامراج کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں بھاتا تھا اور وہ سوکارنو امریکہ کے وہاں اڈوں کے خلاف تھا اور امریکی استعمار کے خلاف تھا, چنانچہ اس کا تختہ بھی الٹوایا گیا اور وہاں پر اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, اور سیاسی جماعت سے, اسلامی جماعت نہیں تھی مگر اسلام کے نام پر ہوا. بعین ہی ایجپٹ میں جو رول ہے اخوان المسلمین کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ اسلام بر صغیر میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد بے شمار ہے, اور وہ رسول پاک سے محبت کرتے ہیں. خانہ کعبہ, مدینہ منورہ ان کے لیے ایک دنیا, ان کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں, اور اس بنیاد پہ ان کا ایک اتحاد جو تھا اس کو تقسیم کر کے, جو برطانوی سامراج ہے اور اس کے بعد امریکی سامراج, اور امریکی سامراج نے پھر اپنی جماعتیں کریٹ کیں اور حکمران تو ان کے ساتھ تھے ہی بالخصوص پاکستان میں, تو وہ پھر تقسیم ہوتی چلی گئی. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو اس کی بدترین شکل نظر آتی ہے, جبکہ اس نے انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے جزیروں میں تقسیم کر دیا. اس نے سپاہ صحابہ کریٹ کی, اور ورنہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں اس طرح سے جیسا اس نے کریٹ کیا. شیعہ سنی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں, فیملیز اکھٹی تھیں, محرم سب مل کر مناتے تھے, عید میلاد النبی سب مل کر مناتے تھے. ضیاء الحق نے ایک جماعت کریٹ کی, اس کو مسلح کیا, اور اس طرح سے شیعہ اور سنیوں میں ایک تفریق پیدا کی گئی, قتل عام کیا گیا, اور وہ پھر آہستہ آہستہ اب اس پودے نے جڑیں اختیار کر لیں اور وہ آہستہ آہستہ درخت بنتا گیا. یہ ایک اطمینان بخش بات ہے کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی بات باشعور لوگوں میں آ گئی ہے, اور اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور اب پاکستان میں شیعہ اور سنی کم از کم آپس میں لڑنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ دوسرے فرقے بالخصوص وہابی ان دونوں کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان دونوں کے خلاف بھی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد شیعہ سنی مل کر اس فتنے سے آزادی حاصل کر لیں.
جی بہت بہت شکریہ زیدی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں ہندوستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب موجود ہیں. شمسی صاحب السلام علیکم جناب. شمسی صاحب جی, کافی تاخیر سے آپ سے رابطہ ہوا. شمسی صاحب جیسا کہ ابھی زیدی صاحب نے کہا کہ اتحاد مسلمین کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی ہے, اور آج اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے, اور دانشور طبقہ اس پر زور دے رہا ہے. مخلص علماء نے ہمیشہ اتحاد بین مسلمین پر زور دیا ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ استعماری طاقتیں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور انہیں آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر دونوں فرقوں کے علماء اور دانشور اتحاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بیرونی طاقتیں انہیں آپس میں لڑانے میں کیسے کامیاب ہو جاتی ہیں؟
دیکھیے اصل میں تین دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان پہلے جو گفتگو کرتے تھے, جو ان کا طور طریقے تھے, وہ آپس میں بیٹھتے نہیں تھے.
جی.
کہ اپنے گروہ میں بات کرنے کی ہوتی ہے کہ اتحاد کی بات کرو, دوسرے کو تو پیغام دیتے ہیں کہ آؤ ہم اتحاد کر لیں, لیکن اپنے لوگوں میں جذبہ پیدا کرنا کہ ہم اتحاد کی بات کریں.
جی.
یہ پہلی مرتبہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا. امام خمینی مرحوم نے اس بات کو سوچا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو اتحاد کی دعوت دے, اور اس نے اتحاد کی دعوت انہوں نے دینا شروع کی. پہلا انہوں نے کام, چونکہ انقلاب اسلامی انقلاب کا نعرہ لگایا, وہی ایک اتحاد کی دعوت تھی سب سے بڑی. اس کے بعد انہوں نے مختلف جو مسائل تھے مسلمانوں کے, ان پر متحد کرنے کی کوشش کی لوگوں کو, اور اسی کی وجہ سے اتنی زبردست چینجنگ آئی ہے دنیا میں آج, اور مختلف ممالک میں, جس کو ایرانیوں کو شاید احساس نہ ہو لیکن ہم لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی آواز کا کتنا فرق پڑا. مثال کے طور پر یہی 12 وفات جو ہمارے یہاں کہلاتی تھی, یا 12 ربیع الاول کو لے کر کتنا ہنگامہ آ رہی ہوتی تھی, اور انہیں نے 17 اور 12 کو کس طریقے سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا, اور ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول کوئی ایسی چیز نہیں کہ جن کے لیے ایک ہی دن منا کر ہم ختم کر دیں, بلکہ ہفتے بھر اگر اس حضور کا جشن برادر بنایا جائے تو یہ ایک نیک پال ہے, اور اس سے مسلمانوں میں بھی اتحاد پیدا ہوگا. تو ان کا یہ جو نظریہ تھا یہ بہت کامیاب آیا. آپ ہم کو جانتے ہیں کہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, और लखनऊ बदनाम तरीन शहर रहा है फसादात के मामले में। और अंग्रेजों के जमाने से फसादात शुरू हुए, सब आदमी जानते हैं कि जब हुकूमतें बरतानिया आई तब से वहां के असम्भी फसादात शुरू हुए, उससे पहले कभी भी इसका कोई गुजर नहीं था। अंग्रेजों के नापाक कदम पड़ते ही वहां के ऊपर फसादात शुरू हुए और झगड़े शुरू हुए। तो उस वक्त मुस्लिम उलमा ने ये बात नहीं समझी, जो लोकल मकामी उलमा।
थोड़ी सी शमसी साहब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। यहिया बिन जकरिया साहब,
जनाब
जनाब यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि दोनों फिरकों के उलमा, दोनों फिरकों के दानिश्वर, दोनों फिरकों का बाशऊर तबका इत्तेहाद मुस्लिमीन की जरूरत महसूस करता है, इस पर जोर देता है जलसे और ये सारी चीजें होती है, इसके बावजूद कभी कभी ये देखा गया है कि बास ताकतें, बैरूनी ताकतें या इस्तेमारी ताकतें इन दोनों फिरकों को आमने सामने लाने में कामयाब हो जाती है।
देखिए जैसा कि शमसी साहब कह रहे थे कि बर्र सगीर में अंग्रेजों की आमद से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, तो यहाँ पर जो है वो शिया सुन्नी तफरीक के बावजूद फसादात की सूरत हाल नहीं थी। ये अंग्रेजों के नापाक कदम आने के बाद बर्र सगीर के अंदर ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जाहिर बात है कि देखिए ये जो फिरकावारियत का मसला है ये एक दिन का मसला नहीं है, ये कि हमारी 1500 साल की तारीख इसमें कंज्यूम हो गई है, इसमें खर्च हो गई है। और उसकी जाहिर है सबसे बड़ी सबब वजह एक ही है जिसको बात मैंने पहले बयान की थी, एक जब मुसलमानों के सामने उनका हकीकी नजबुलैन महव हो गया तो फिर फरुआत सामने आ जाती है। इख्तलाफात मुसलमानों के दरमियान मौजूद रहे हैं, वो माजी में भी रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। अल्लाह ताला ने साफ हुक्म बना दिया कि जो उम्मत मुस्लिमा को फिरकों के अंदर तकसीम करेगा उसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जाहिर है कि इस्लाम उम्मत वाहिदा के बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। इस दौर के अंदर ये मसला इसलिए आगे बढ़ गया है कि मुसलमानों के सामने उनका हकीकी नजबुलैन यानी इस्लामी हुकूमत का क्याम वो पस मंजर के अंदर चला गया है। मुसलमानों के अंदर एक तबका पैदा हो गया कि जो इस्तेमार के बाद पैदा हुआ है, जो इस्तेमार का आलेकार है, जो जदीद तालीम के नतीजे के अंदर गुमराही का शिकार हो गया है, वो इस बात को नहीं चाहता कि इस्लामी हुकूमत दोबारा कायम हो। तो वो हमेशा इस तसव्वुर को लेकर सामने लेकर आता है कि अगर मुस्लिम माशरे के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो उसके नतीजे के अंदर फिरकावाराना इख्तलाफात पैदा होंगे। इस सिलसिले में जब से खास तौर पर इस्तेमार की वारिस हुकूमतें मुसलमान मुल्कों के अंदर आई हैं, वो इस्लामी हुकूमत और इस्लामी कवानीन के नफाज को रोकने के लिए फिरकावाराना मामलात को उभारते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये सवालात हमेशा उस वक्त उठते हैं जब ये सवाल पैदा होता है कि निजाम हुकूमत को इस्लाम के मुताबिक तब्दील किया जाए। एक जमाने में जो है वो जब निजाम तालीम के अंदर दीनियात की तालीम को लाजमी करने का सवाल पैदा हुआ तो सियासी दीनियात और सुन्नी दीनियात का सवाल उठाया गया। जब ये बात आई कि जो है वो ज़कात नाफिज होनी चाहिए, इसी तरीके से और ये हमेशा से इस सेकुलर कुव्वतों का और मगरिब ज़दा कुव्वतों का ये प्रोपेगेंडा रहा है कि इस्लाम नाफिज अगर करना है तो किसकी फिका नाफिज की जाएगी। लेकिन मुसलमानों के इज्तमाही जमीर ने फिरकावाराना फसादात को कभी कबूल नहीं किया और जितनी अहियाई इस्लामी तहरीकें हैं उन्होंने हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ तवज्जो दी। यही वजह थी कि जब ईरान के अंदर इनकलाबी जद्दोजहद जारी थी तो इमाम खुमैनी ने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अपने दो नुमाइंदों को मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। जब इनकलाब एक तश्कीली मरहले पर था और वो कामयाब आया था तो पूरी सुन्नी दुनिया की तरफ से उसकी रुमाइंदगी करने के लिए और इनकलाब के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए तमाम इस्लामी तहरीकों की क्यादत एक जहाज में बैठ कर उस तैयारे को चार्टर करके तेहरान गई और इस्लामी इनकलाब के साथ जो है यकजहती का इजहार किया। आज भी ईरान के इस्लामी इनकलाब के साथ یکجہتی کا اظہار اسلامی تحریکیں اور اسلامی قوتیں مسلسل کر رہی ہیں. لیکن ظاہر اور یہ سفر ایران کے بعد افغانستان میں آیا, افغانستان کے اندر جہاد شروع ہوا, وہاں پر اسلام استعماری قوتوں اور طاقتوں کو شکست ہوئی, اور ظاہر بات ہے کہ یہ استعماری قوتیں اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے ان کے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فرقہ وارانہ فسادات کا راستہ ہے. اور اس سلسلے میں ہر وہ گروہ, ہر وہ شخصیت, ہر وہ عالم کہ جو مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کو بڑھانے کی کوشش کرے گا وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا. البتہ یہ سفر اتحاد بین المسلمین کا سفر ایک مشکل سفر ہے, اور اس مشکل سفر میں ہر فرقے اور ہر مکتب فکر کے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر جاری رہے گا. اب جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا ایک عمل جاری ہے. آج تک جو ہے وہ پاکستان کی کسی حکومت نے کسی بھی دہشت گرد کو اور کسی بھی قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سنیوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہیں شیعہ مار رہے ہیں, اور شیعوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہیں سنی مار رہے ہیں. یہ بنیادی جڑ ہے. جب بھی جو ہے وہ اسلامی حکومت کی طرف سفر آگے بڑھے گا, اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ منافرت کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جہیت علماء کرام کو, اس میں شیعہ بھی تھے, اس میں سنی بھی تھے, اور ان میں دیوبندی بھی تھے, اس میں اہل حدیث بھی تھے, ان لوگوں کو قتل کیا گیا, ان علماء کو قتل کیا گیا جو کہ ایک میز کے اوپر بیٹھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے, ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بیٹھتے رہے. پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ نازک الاساس مرحلے پر علماء کرام ہمیشہ بیٹھے, اور انہوں نے ایک نہ ایک متفقہ موقف اختلافی مسائل پر پیش کیا ہے. اس لیے یہ فرقہ وارانہ فسادات کے اندر ان قوتوں کی سازشوں کا ایک بہت بڑا دخل ہے کہ جو دراصل مسلمانوں کو آزادی اور خود مختاری سے محروم رکھنا چاہتی ہیں.
بہت بہت شکریہ.
9/11 کے بعد یہ سفر تیز ہو گیا ہے.
بہت بہت شکریہ یہ ابن زکریا صاحب. اور دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے, شکیل شمسی صاحب وہاں موجود ہیں. شمسی صاحب جی, جناب آپ سے رابطہ ہمارا,
جی فرمائیں,
آواز میں کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے رابطہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا تھا. سوال میرا وہی ہے, یہ ایران سے جو اتحاد کی آواز چلی اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد, بر صغیر میں شیعہ سنی اختلاف ختم کرنے میں اس کا کتنا اثر پڑا ہے اور اس کا کیا کردار رہا ہے؟
جی دیکھیں, اس کے اثرات بالکل صاف نظر آتے ہیں. اگر آپ یہ پچھلے 33 سال کی تاریخ دیکھیں تو ایک زمانہ, میں جو جس علاقے کا رہنے والا ہوں لکھنؤ کا, وہاں سب سے زیادہ شیعہ سنی فسادات ہوئے, اور بچپن سے جوانی تک ہم نے وہی دور دیکھا. اور ہم لوگ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں محلے بٹے ہوئے تھے کہ یہ شیعوں کا محلہ ہے, یہ سنیوں کا محلہ ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے بعد سب سے بڑی بات جو فرق آیا لکھنؤ میں, لکھنؤ میں اس سے پہلے جو بھی ہوتا رہا, 77 میں سب سے بڑا فساد ہوا تھا لکھنؤ میں, اس کے بعد سے کوئی بڑا فساد نہیں ہوا. 87 کے بعد سے آپ اگر کہیے تو کوئی بڑا فساد نہیں ہوا. مسلمان کوشش کی گئی لڑوانے کی, چھوٹے چھوٹے فسادات ہوئے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوئے, لیکن کوئی جیسے فسادات ہوا کرتے تھے ہمارے بچپنے میں یا ہماری جوانی میں ہوئے تھے فسادات, ویسے فسادات نہیں ہوئے. کیونکہ ایک ذہن لوگوں کا بدلنے لگا تھا. ہم خود اور ہمارے نسل کے لوگ جو اس انقلاب سے متاثر تھے, وہ انہوں نے پہلے اس تعصب کا سے کنارہ کیا, سنیوں سے ملنا جلنا بڑھایا, سنیوں کی بات سمجھنے کی کوشش کی, شیعہ سنی قریب آنا خوش شروع ہوئے. سنیوں میں بھی لگا کہ جو نفرتیں پیدا کی گئی ہیں وہ کسی نے پیدا کی, نفرتیں ہیں نہیں. وہ میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی سنی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی تو ایران میں پڑھی, جب میں 87 میں گیا. اس سے پہلے کبھی یہ سعادت نہیں ہو سکتی تھی, یا کبھی یہ موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم کسی سنی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھیں. وہاں میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ صاحب ظہر کی نماز اگر شیعہ عالم دین پڑھا رہا ہے تو عصر کی نماز سنی عالم دین پڑھا رہا تھا, کانفرنس سے عالمی. تو اس طریقے کی چیزوں کا احیاء کیا. اور اس کے بعد جب ہم ہندوستان لوٹ کر آئے اور ہم اپنے دوستوں سے بارے میں گفتگو کرنے لگے, تو ہمارے پاس ایک پورا گروہ تیار ہوا جس نے کہا کہ ہم نماز میں یہ نہیں دیکھیں گے ہم کس کے پیچھے پڑھ لیں, ہم کوشش یہ کریں کہ شیعہ کی مسجد میں پڑھیں یا سنی کی مسجد میں پڑھیں, سنی شیعوں کی مسجد میں جائیں, شیعہ سنیوں کی مسجد میں جائیں. اور اس کا بہت بڑا اثر ہوا. آپ دیکھیں کہ لکھنؤ کے بڑے امام باڑے کی مسجد میں پچھلے سال عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر سنی آئے, پھر احجباغ کی جو عیدگاہ تھی وہاں پر شیعہ پہنچے کے جا کے نماز پڑھیں گے. تو اس طریقے کے واقعات ظہور پذیر ہونے لگے اور ایک دوسرے کے قریب. ابھی آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو کچھ جھگڑا کروانے کی کوشش کی گئی کچھ شرپسند عناصر نے, لیکن کس طریقے سے مسلمان اس کو کنڈم کرنے کے لیے نکل کر آئے, ہر فرقے کے لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی برابر سے اس کو کنڈم کرنے کے لیے نکلے. اور یہ اثرات جو اسلامی انقلاب کے محسوس کیے جا رہے ہیں دور تک, وہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے, ہم کو زیادہ ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے امام خمینی کی آواز گونج رہی ہے چاروں طرف. اور جو انہیں نے خاص بات کی جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ وہ چاہتے تھے لوگوں کے دل میں درد ملت ہو, درد مسلک نہ ہو. اور یہاں پر سارا قصہ درد مسلک کا تھا کہ لوگ اپنے مسلک کے لیے مرے جا رہے ہیں اور اسلام کی فکر نہیں کرتے تھے. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ جب آج اسلام کو خطرہ ہے تو شیعہ سنی کہاں سے محفوظ ہیں. یہ بات مسلمانوں کو سمجھنا ہے, اور جو بھی فرقہ بندی پر یقین رکھتا ہے اس کو یہ بات سوچنا ہوگی کہ جب آج اسلام کو چار طرف سے حملہ ہے, اسلام پر چار طرف سے حملہ ہے اور اس پر حملے ہو رہے ہیں, اس وقت شیعہ اور سنی اپنے
جی شمسی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بہرحال ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ابھی لکھنؤ میں ایک بار پھر جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ شیعہ اور سنی فساد کرانے کی کوشش کی گئی, اور ایسی حالت میں کہ 12 ربیع الاول کو برادران اہل سنت کا جو جلوس نکلا تھا جلوس محمدی, اس کا شیعہ محلوں میں باقاعدہ شیعہ مسلمانوں نے استقبال کیا تھا, اس جلوس میں شرکت کی تھی, اور پورے لکھنؤ میں جلوس بخیر و خوبی نکل کے اپنی منزل تک پہنچے اور ختم ہو گئے. اور پھر رات میں کچھ شر پسندوں نے حملے شروع کیے, شیعہ اور سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی, اور متفقہ طور پر لکھنؤ کے شیعہ اور سنی علماء نے اس کو کنڈیم کیا, اس کی مذمت کی, اور بعض ذرائع سے اور ہمارے رپورٹر نے بھی لکھنؤ سے جو رپورٹ دی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہاں پر ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں, تو کچھ شر پسند عناصر نے مسلمانوں کے ووٹ تقسیم کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. اور ہر دور میں مسلمانوں کے ووٹ, مسلمانوں کی قوت اور ان کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو, شیعہ سنی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی. لیکن مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے اتحاد کے لیے بھی, وحدت کے لیے بھی, اپنے حقوق کے لیے بھی, اور انشاءاللہ یہ وحدت مسلمین کی جو تحریک اسلامی ایران سے چلی ہے وہ پوری دنیا میں اپنا اثر دکھائے گی, اور امت مسلمہ یقیناً ایک نہ ایک دن ایک پلیٹ فارم پر ضرور آئے گی. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جمعرات کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, یعنی وحدت مسلمین اور اسلامی بیداری. تو اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.